السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ نساء آیت نمبر 125-126. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين. ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة ابراهيم حنيفا واتخذ الله ابراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الارض وكان الله بكل شيء محيطا. اور کون زیادہ اچھا ہے دین میں اس شخص سے جس نے جھکا دیا اپنا چہرہ اللہ کے لیے اور وہ نیکی کرنے والا بھی ہو اور پیروی کرے وہ ملت ابراہیم کی جو صرف حق کے پرستار تھے، اور بنا لیا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خاص دوست، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور ہے اللہ ہر چیز کو گھیرنے والا. ایک اور ترجمہ دیکھیے. اور اس شخص سے کس کا دین بہتر ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا ہو اور وہ نیکوکار بھی ہو اور یکسو ہو جانے والے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کر رہا ہو، اس ابراہیم علیہ السلام کی جسے اللہ تعالیٰ نے اپنا مخلص دوست بنا لیا تھا. جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. ان دو آیات میں دراصل ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کا حکم دیا جا رہا ہے یا اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. پیچھے ہم اہل کتاب کے بارے میں پڑھ آئے ہیں اور ہم نے ان لوگوں کے بارے میں بھی پڑھا جو مشرکین تھے. پیچھے ساری باتیں بتائی گئی کہ کون لوگ گمراہ ہیں، شیطان کن لوگوں پر حاوی ہوتا ہے، اور تمنائیں اور آرزوئیں کس پر حاوی ہو جاتی ہیں، یا کون تمناؤں اور آرزوؤں کو ہی سب کچھ بنا لیتا ہے اور عمل سے بے بہرا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، تین بڑے مذاہب ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے اور ہیں، یہود، نصارہ اور مشرکین مکہ یا مشرکین عرب. اب جب الحمدللہ جب اسلام کی دعوت پیش کی گئی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ کر سنانا شروع کیا تو اس میں آپ کو بار بار ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ملے گا. یعنی اب چوتھا گروپ کون تھا ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والا؟ مسلمان تھے. تو اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کی مثال دی ہے کہ اگر کسی کو فالو کرنا ہی ہے، اگر کسی کو پیروی کرنی ہی ہے، اگر کسی کو اتباع کرنی ہی ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی کرو. جس ابراہیم کو تم لوگ مانتے ہو یا ماننے کا دعویٰ کرتے ہو، کیا کبھی تم نے اس ابراہیم کی سیرت پڑھی ہے؟ کیا تم نے کبھی جانا ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کون تھے، کیسے تھے، ان کا زندگی گزارنے کا طریقہ کیا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کس طرح تعلق رکھتے تھے، کیا وہ شرک کرنے والے تھے یا شرک سے بیزار تھے، کیا وہ بتوں کی پوجا کرنے والے تھے یا بتوں سے بیزار تھے، کیا انہوں نے آبا و اجداد کی روایتوں کو زندہ رکھا یا اس کو فالو کرتے تھے، یا آبا و اجداد کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا، کیا آیا وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر بتوں سے بیزار ہو کر اور اپنے گھر والوں کو گھر بار چھوڑ کر نکل گئے، کس لیے وہ نکلے، کیا تم جانتے ہو ان کے بارے میں؟ اور وہ تو شرک سے سخت بیزار تھے. تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی بات کی جا رہی ہے. کون سے ابراہیم علیہ السلام؟ ان کا نام ابراہیم تھا، لیکن ان کی خصوصیات کیا تھیں، ان کی کوالٹیز کیا تھیں؟ آج تھوڑی دیر کے لیے میں اور آپ بیٹھ کر ہم بھی اپنے ایمان کو ذرا کمپیئر کریں اور تازہ کریں اور سوچیں کہ ہمارا ایمان کتنا ملتا جلتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے ایمان سے. ابراہیم علیہ السلام کی لیگیسی کیا تھی؟ وہ کیا کچھ چھوڑ گئے؟ کس چیز کو فالو کرنے کے لیے کہا گیا ہے؟ روزانہ ہم نماز میں جو درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، جو کہ درود ابراہیمی ہی کے نام سے ہے، وہ درود پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ درود ہمیں کس بات کی یاد دلاتا ہے؟ پورا قرآن آپ دیکھ لیجئے، جز نمبر 1 سے لے کر جز نمبر 30 تک، شروع سے آخر تک، آپ کو کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے کی تعلیم نہ دی گئی ہو، جہاں ان کی توحید کو، ان کے اعمال کو بطور مثال نہ پیش کیا گیا ہو؟ اور یہ کون سے ابراہیم علیہ السلام تھے، کیسے تھے، کیا ان کی خصوصیات تھی، کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیل بنایا؟ کبھی ہم نے جاننے کی کوشش کی؟ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. یہ تھے وہ ابراہیم علیہ السلام. کہ جب بھی اس کے رب نے اسے حکم دیا کہ اپنے رب کے لیے فرما بردار ہو جا، اس نے کہا کہ میں مالک کائنات کا فرما بردار ہو گیا. جب بھی کہا سر جھکا دو، سر تسلیم خم کر دیا. آج ہمارے ساتھ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے احکام میرے اور آپ کے سامنے آتے ہیں، کیا ہم بغیر چون چرا کیے، بغیر کچھ شک و شبے میں مبتلا ہوئے، بغیر کچھ جھجکتے ہوئے، ہچکچاتے ہوئے، کیا ہم فوراً سرنڈر کر دیتے ہیں اپنے آپ کو، فوراً ہم اپنا سر جھکا دیتے ہیں؟ کیا ہم اسلم کہتے ہیں؟ کیا ہم سمعنا و اطعنا کہتے ہیں؟ ہمارے پر معاشرے کا بوجھ ہے، ہائے معاشرہ کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے، ہائے بیٹی کے سسرال والے کیا کہیں گے، بیٹے کے سسرال والے کیا کہیں گے، پڑوسی کیا کہیں گے، رشتے دار کیا کہیں گے، سب کا ہم کو ڈر اور فکر سب کی ہے. ہم آج تک انہیں روایتی رسم رواج میں اور انہیں جکڑ بندیوں میں، انہیں بیڑیوں میں غرق اور ڈوبے ہوئے ہیں اور بندھے ہوئے ہیں جس کو توڑنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارا رسول اس لیے آیا ہے کہ جو بوجھ تم لوگوں نے اٹھا رکھے ہو بیڑیوں کے، جو بیڑیاں تم نے ڈال رکھی ہیں رسم و رواج کی، اپنے معاشرے کی، ان بیڑیوں کو ہمارے رسول توڑنے اور نکالنے کے لیے آئے ہیں، ان بیڑیوں سے آزاد کرانے کے لیے آئے ہیں. لیکن آج ہم انہی جکڑ بندیوں میں بند ہیں، ان بیڑیوں میں ہم اپنے آپ کو جکڑے ہوئے ہیں اور ہم آزاد بھی نہیں ہونا چاہتے اس سے. ہمیں وہی ریت و رواج والا دین اچھا لگتا ہے، رسم و رواج والا دین اچھا لگتا ہے جس میں ہلا گلا ہو، تھوڑا سا کچھ یعنی عجیب سی چیزیں ہوں، جس میں ہم کو اچھا سیدھا سادھا صاف ستھرا خوبصورت دین ہم کو نہیں پسند آتا. کہتے کہ لو یہ کیا ہوا، یہ تو شدت پسندی ہو گئی. شدت پسندی نہیں ہے، ہمارا دین جتنا آسان اور خوبصورت ہے اگر ہم اس کو فالو کرتے ہیں صحیح طریقے سے، یقین جانے ہماری زندگی اتنی خوبصورت ہو جاتی ہے کہ ہم بتا نہیں سکتے. لیکن ہم نے اپنے آپ کو بے جا رسم و رواج میں جکڑ کر رکھ لیا ہے. جیسے ہے نا کہ کہنے کو مسلمان میں بھی ہوں لیکن کہتے شرماتا ہوں والا معاملہ ہے، کہ ابراہیم علیہ السلام جن کے ایمان کو، جن کے اطاعت کو بطور مثال قرآن میں پیش کیا گیا ہے کہ تم ان کو فالو کرو، ان کی اتباع کرو، وہ کیسے مسلمان تھے، وہ کیسے حنیف تھے، کیسے یکسو تھے، تو کچھ باتیں بڑی ہی قابل غور ہیں ان آیت میں. یہ دو آیت میں کہنے کو، یہ دو آیت ہیں اور اس میں ایک آیت میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، ایک آیت میں اللہ سبحانہ نے اپنی ملکیت کا ذکر کیا ہے کہ تمام زمین و آسمان کا مالک اللہ تعالیٰ. تو بتانا یہ مقصد ہے کہ تم چھوڑ کر کہاں جاؤ گے، تم کہاں بھاگے بھاگے پھرو گے، تم کہاں اس کے پیچھے اپنے آپ کو جھکاؤ گے. سارے در بیکار ہیں، اس کے در کے آگے تم کہاں بھٹکتے ہو اور اپنے آپ کو بے وقت کرتے ہو. ایک اللہ تعالیٰ کے آگے جھکو، کیونکہ ساری ملکیت ہی اسی کی ہے، زمین و آسمان کا مالک ہی وہ رب ہے ہمارا. تم کیوں اس کو چھوڑ کر ادھر ادھر راستے تلاش کر رہے ہو؟ تم یہاں آؤ سیدھا، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، تم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو فالو کرو. کیوں تم رسم و رواج میں جکڑے ہوئے؟ تو اوپر جو ہے لفظ آیا تھا، اگر آپ دیکھیں گے، چونکہ یہاں پر احسن کا ذکر آیا ہے کہ کون ہے جو فالو کرے، یعنی جو بھی فالو کرتا ہے دین کا احسن طریقہ یا احسن طریقے کو، اور وہ اپنا چہرہ جھکاتا بھی ہو اللہ کے آگے، اپنے آپ کو وہ سرنڈر کر دیتا ہے، تو اس کے مقابل میں اوپر لفظ آیا تھا کہ میں یعمل سوءا یجزا بہ، جو برا کرے گا اس کو اس کا بدلہ ملے گا. تو سوء کا اپوزٹ دراصل حسن ہے، اچھائی، حسنہ ہے اصل میں. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، کون ہوتے ہیں ان کے پیروکار، کون ہوتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو فالو کرنے والے. اور یہ دین کی جو بات آئی یہاں پر کہ احسن طریقہ دین کا، اور دیکھا جائے تو پورا کا پورا دین ہی احسن ہے الحمدللہ. دین میں کوئی بھی بات ایسی نہیں ہے جو انسان کے لیے ناقابل قبول ہو یا ناقابل عمل ہو، یا جس میں انسان کے لیے کوئی خطرہ یا کوئی نقصان ہو. دین کی ہر بات قابل عمل، خوبصورت، احسن، بہترین بات ہے. پھر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، کہ وہ جو پیروی اختیار کرے، یا اور اس کا دین کس سے اچھا ہو سکتا ہے، جس نے جھکا دیا اپنا چہرہ اللہ کے لیے اور وہ پھر محسن بھی ہو، سبحان اللہ، وہ نیکی کرنے والا بھی ہو اور پیروی کرے کس کی، ملت ابراہیم حنیفہ، کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرنے والا ہو، جو کہ کیا تھے، حنیف تھے. حنیفہ کا لفظ آیا ہے حق کے پرستار، حق کو فالو کرنے والے. اب وہی بات آتی ہے اصل میں کہ ایک تو ہم دیکھتے ہیں آج جس چیز کو ابراہیم علیہ السلام نے ختم کیا تھا، جس بت پرستی سے اور شرک سے وہ بیزار ہو کر اپنے وطن سے نکل گئے تھے اور خیر بات کہا تھا اپنے آبا و اجداد کے دین کو، اور وہاں سے نکل کھڑے ہوئے اور مکہ میں آ کر وہاں اپنی فیملی کو لابسایا شرک سے بیزاری کی بنا پر توحید کی طرف. آج ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا میں وہی شرک اور بت پرستی عام ہے، کہ آج بھی ہو جو ابراہیم سے ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازِ گلستاں پیدا. सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह की पूरी दुनिया देखा जाए तो सनम कदा बन चुकी है, और आज हमको इब्राहिम अलैहिस्सलाम के उस इस्लाम की जरूरत है जिसको लेकर वो आए थे और जिसकी उन्होंने तबलीग और तरवीज और इशाअत की। हर तरफ बुत परस्ती है, कोई पत्थरों के बुतों को पूज रहा है, कोई ब्रांड्स के बुतों को पूज रहा है, कोई नफ्स परस्ती में मुब्तला है, कोई आबा व अजदाद की बुत परस्ती में मुब्तला है, यानी उनकी पैरवी में अंधाधुंध होकर हम अपने आबा व अजदाद की पैरवी करते चले जा रहे हैं, कोई रस्म रिवाज में जकड़ा हुआ है। इन तमाम बुतों से आजाद कराने के लिए हमको इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तरीका फॉलो करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि हम अपने आप को तमाम शिर्क और बुतपरस्ती से आजाद करवाएं। तो दीन इब्राहिम यानी अल्लाह ताला ने जो दीन भेजा उस दीन की पैरवी करना है। अब यहां पर उस शख्स के दीन से बेहतर किसी का दीन हो ही नहीं सकता जिसने इखलास और अल्लाह की तरफ तमाम आजाद की तवज्जो को जमा कर लिया हो। यानी जब हम नमाज पढ़ें, जब हम अपने कोई काम करें तो हमारा दिल भी और हमारे आज़ा भी ये गवाही दे रहे हैं कि हम सिर्फ अल्लाह की खातिर ये काम कर रहे हैं। हमारे आज़ा किसी काम में लगे हुए हैं तो वो अल्लाह के लिए हो। तो यहां पर दरअसल इखलास मुराद है और चेहरे का अल्लाह ताला के सामने झुक जाना है जो हमारे दिल के खुशू को, उसकी तवज्जो, उसकी इनाबत और उसके इखलास पर दलालत करते कि हमारा अल्लाह की तरफ लौटना, रुजू करना, उसके आगे झुकना, यही चीज अल्लाह ताला को मतलूब और दरकार है। और इस अखलास और फरमाबरदारी के साथ साथ एक ये भी चीज लगाई कि वह मोहसिन, वो मोहसिन भी हो यानी नेकुकार भी हो, वो उस शरीयत का फॉलो करने वाला हो, मुत्तबे हो जिसके साथ अल्लाह ताला ने अपने रसूलों को भेजा, मबूस फरमाया, अपनी किताबें नाजिल की और उसे अपने खास बंदों के लिए लाएह अमल करार दिया, यानी हमारी जिंदगी गुजारने का रास्ता, हमारी शरीयत, हमारी मिनहाज, शरीयत व मिनहाज का जो लफ्ज आता है, अल्लाह ताला ने हमारे रसूलों को जो भेजा, जो भी रसूल आते गए और आखिरी उसकी कड़ी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो शुरू से लेकर आखिर तक जो नबी आते गए वो सब यही चीज लेकर आए थे कि एक अल्लाह को मानना, कयामत के दिन दोबारा उठाए जाने को मानना, रसूलों की पैरवी करना। तो उस शरीयत और मिनहाज को फॉलो करने वाला हो और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन का पैरोकार हो, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन और शरीयत की इत्तबा करने वाला हो जो कि हनीफ थे, यकसू थे, जिन्होंने शिर्क को छोड़कर तौहीद को अपनाया, मखलूक से तवज्जो हटाकर खालिक की तरफ तवज्जो की, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके को फॉलो करेगा वही कामयाब होगा। और ये कौन थे? जिन्होंने अल्लाह ताला के हर हुक्म पर सर इताअत झुका दिया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने खलील बना लिया। खुल्लतुन क्या होता है? जब मोहब्बत की जो आला तरीन क्वालिटी हो सकती है वो खुल्ला है। ये मोहब्बत का आला तरीन मुकाम और मरतबा है। कहा जाता है कि दो खलीलों को जो हासिल हुआ, एक तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, क्या आपने अबू बकर सिद्दीक से कहा था कि अगर मुझे खलील बनाने की इजाजत होती या अगर मैं किसी को खलील बनाता तो वो अबू बकर होते, लेकिन मेरे लिए कहां गुंजाइश है। यानी अल्लाह ताला ने आपको अपना खलील बनाया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपना खलील बनाया। आप देखिए ये लक़ब कुरान में सिर्फ इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मिला है, सुभान अल्लाह, और हदीस से पता चलता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला। तो ये दो खलील थे जिन्होंने सारी मोहब्बतों को अपने दिल से खाली कर लिया था और खालिस अल्लाह की मोहब्बत उसने भर दी थी। और अल्लाह ताला की मोहब्बत आम मुसलमानों के लिए भी है लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए स्पेशल मोहब्बत थी। उनको खलील बनाया अल्लाह ताला ने, क्यों? क्योंकि उन्होंने अल्लाह ताला के तमाम अहकामात को पूरा किया, हर आजमाइश में पूरे उतरे, बस अल्लाह ताला ने उन्हें तमाम लोगों का इमाम ठहराया और अपना खलील बना लिया और तमाम जहानों में उनके जिक्र को बुलंद किया, सुभान अल्लाह। दो तीन अल्फाज जो काबिले गौर हैं उसका हम थोड़ा सा तज़िया कर लेते हैं जो यहाँ पर आए हैं, उसके बाद इंशाल्लाह फिर इस बात को समझने की कोशिश करेंगे और उम्मीद है इससे बात और अच्छी तरीके से समझ में आएगी। पहले जो लफ्ज यहाँ पर आया कि वमन अहसनु दीनन मिम्मन, के और कौन ज्यादा अच्छा है दीन में उस शख्स से जिसने झुका दिया अपना चेहरा लिल्लाह अल्लाह के लिए, वह मोहसिन और वह मोहसिन भी हो। तो अहसन और मोहसिन एक ही रूट से निकले हैं। अहसन क्या होता है थोड़ा सा उसको समझते हैं क्योंकि ये लफ्ज हमको कुरान और हदीस में दोनों में बहुत मिलता है। आपको हदीस एहसान भी याद होगी कि जिब्रील अमीन आए थे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खासतौर से सिखाने के लिए, दीन सिखाने के लिए, और आखिरी बात उन्होंने जो पूछी थी वो ये थी कि एहसान क्या है, और उन्होंने एहसान की डेफिनेशन क्या बताई थी कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो जैसे कि तुम अल्लाह ताला को देख रहे हो और या फिर ये महसूस करो कि वो तुम्हें देख रहा है। तो एहसान या हुस्न मोहसिन हसना हुसन से निकला है, हा सीन नून इसका रूट है, अल हसनो हर खुशकुन और पसंदीदा चीज को कहा जाता है। और इसकी तीन किस्में बताई गई हैं मुफ्रदातुल कुरान में, وہ چیز جو عقل کے اعتبار سے پسندیدہ ہو، دوسرا وہ جو خواہش نفسانی کی روح سے پسندیدہ ہو، یعنی ہمارا دل بھی اس کو پسند کرے، اور تیسرا صرف نگاہ میں بھلی معلوم ہو، یعنی بظاہر اوپری ظاہری طور پر سے وہ خوبصورت لگ رہی ہو. اور الحسنہ ہر وہ نعمت جو انسان کو اس کے نفس یا بدن یا اس کی کسی حالت میں حاصل ہو کر اس کے لیے خوشی کا باعث بنے، حسنہ کہلاتی ہے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حسنہ سے مراد یا حسن سے مراد یا حسن سے مراد فراخ دلی، وسعت اور کامیابی ہے، اور سیئہ اس کا الٹ ہے، اس سے مراد ناکامی اور تنگی ہے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو دین کو کہا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا، پھر وَهُوَ مُحْسِنٌ، یہ دونوں الفاظ قابل غور ہیں، یعنی ایک ہی آیت میں آ چکے ہیں اور ایک ہی آیت میں استعمال ہوئے ہیں. الحسن والحسنہ اور الحسنہ یہ تین لفظ ہیں، ان میں فرق یہ کہ حسن مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے، حسنہ بطور صفت کے استعمال ہوتا ہے، اور پھر یہ چینج حسنہ کسی کے نام کے طور پر اس کی صفت کے طور پر بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لیکن قرآن میں جو لفظ آیا ہے حسن کا، زیادہ تر اس چیز کے متعلق استعمال ہوا ہے جو عقل و بصیرت کی روح سے اچھی ہو. ٹھیک ہے، یعنی قرآن میں خاص طور سے یہ جب لفظ آتا ہے ظاہری حسن پرستی کے لیے، ظاہری حسن کے لیے نہیں آیا، بلکہ یہ لفظ اسپیشلی سیرت کے لیے، عقل کے لیے، بصیرت کے لیے استعمال ہوا ہے کہ جو عقل اور بصیرت کے لحاظ سے اچھی ہو. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، جو بات کو سننے اور اچھی باتوں کی پیروی کرتے ہیں. اس میں احسن سے مراد وہ بات ہے جو شک و شبے سے دور ہو یا اوپر ہو. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ اذا شککت فی شئین فدا، کہ جس چیز میں تجھے شبہ ہو اسے ترک کر دے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ احسن وہ بات ہے جو ہر شک و شبے کو دور کر دے. آپ دین کے ایسے فالوور ہو اور اس میں آپ عمل جب کرے تو ہر شک و شبے والی چیز کو آپ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، یہ احسن ہوا. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُکْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور جو یقین رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ سے اچھا اور کس کا حکم ہو سکتا ہے. تو یہاں پر دراصل آیا ہے کہ جو یقین کی کیفیت کو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں وہی لوگ، ان کا ہی قول اچھا ہوتا ہے. تو یہاں یوقنون کی خاص طور سے تخصیص کیوں کی گئی ہے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی کے احکام کا حسن اسی شخص کے سامنے ظاہر ہوگا جو پاکیزہ نفس ہو اور حکمت الہی پر اس کی نظر ہو، ورنہ جہاں پر تو یہ راز منکشف نہیں ہو سکتا، وہاں اللہ تعالی کے حکم کی پیروی نہیں ہو سکتی. یعنی جن لوگوں کے دل کے اندر یقین ہوتا ہے اور اللہ تعالی کے وہ حکم کے اس حسن کو جانتے ہیں، وہی لوگ نیکی پر آمادہ ہو سکتے ہیں. اور احسان دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، پہلا یہ کہ دوسروں پر انعام کرنا، اور دوسرا یہ کہ اپنے فعل میں حسن پیدا کرنا، اور یہ چیز حسن علم اور حسن عمل سے پیدا ہوتی ہے. اور اسی لیے امیر المومنین نے فرمایا الناس ابناء ما یحسنون، یعنی لوگ اپنے علم و فضل اور اعمال حسنہ کی طرف منسوب ہوتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی احسن کل شیء خلقہ، جس نے ہر چیز کو اچھی طرح بنایا، اس کو پیدا کیا، یعنی احسن طریقے پر پیدا کیا. پھر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے. تو احسان کیا ہے؟ صاحب مفردات القرآن کہتے ہیں کہ احسان عدل سے اوپر کی چیز ہے، کیونکہ دوسرے کا حق پورا ادا کر دینا اور اپنا حق پورا لے لینے کا نام عدل ہے. لیکن احسان یہ ہے کہ دوسروں کو ان کے حق سے زیادہ دیا جائے اور اپنے حق سے کم پر راضی ہوا جائے. لہذا احسان کا درجہ عدل سے بڑھ کر ہے، اور انسان پر عدل اور انصاف سے کام لینا تو واجب اور فرض ہے، مگر احسان پسندیدہ ہے، سمجھے، اس کو انسان کے خود کے عمل پر چھوڑ دیا گیا ہے. تو اسی لیے جو کہا گیا کہ اور اس شخص سے کس کا دین اچھا ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے حکم کو قبول کیا اور نیکوکار بھی ہو. تو اس سے پھر کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ سب سے اچھا شخص ہے، محسنین. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو محسنین کے لیے قرآن میں الفاظ آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے کون ہوتے ہیں؟ جو محسن ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار فرماتے ہیں کہ ان اللہ مع المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہے. ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، محبت کرتا ہے ان سے. ما علی المحسنین من سبیل، نیکوکاروں پر کسی طرح کا الزام نہیں ہے. تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ احسن. اب اس سے کیا پتہ چلا کہ محسن کون ہوتا ہے یا احسان کس کو کہیں گے؟ جو دین میں شک و شبے سے بالاتر ہو کر ہر چیز کو فالو کرے، اس کے دل میں کوئی شک و شبہ نہ ہو، یہ اللہ تعالیٰ کے احکام کا حسن اس کے اندر سما جائے، اور وہ جان لے اور یقین کرے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے جو بھی احکام نازل کیے ہیں اس میں سراسر میرے لیے بھلائی ہے، اور اس کو وہ خوش دلی سے ادا کرے. پھر دوسروں کو دیتے وقت تو ان کے حق سے زیادہ دے، اور اپنی جب باری آئے لینے کی تو اپنے حق سے کم پر بھی راضی ہو جائے، وہ محسن ہوتا ہے. تو اس میں یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ وہ شخص جو اللہ کے دین کو فالو کرنے والا ہو، وہ کیسا ہوتا ہے؟ تو دین ابراہیم کی جو صفات بتائی گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی قابل ذکر صفات دو ہیں، یاد رکھیے، ایک یہ کہ اللہ کے مقابلے میں انہوں نے تمام جتنی بھی سرکش قوتیں تھیں، طاقتیں تھیں، شیطانی قوتیں، سب سے ٹکر مول لی. اس وقت کے بادشاہ سے وہ ٹکرائے ہیں نا، نمرود جو تھا اس سے ٹکرائے. تقلید آبا کا انکار کیا، یعنی ان کے باپ نے کتنا فورس کیا، ان کو کتنی زبردستی کی، لیکن انہوں نے اپنے باپ کی بھی بات نہیں مانی، اس کا بھی انکار کیا. تقلید آبا کا انکار کیا، بت پرستی اور نجوم یعنی ستارہ پرستی، اس سے ٹکر لی. اس وقت کی جتنی جو بڑی بڑی قوتیں طاقتیں تھیں، مذہبی طور پہ یا خاندانی طور پہ یا پھر حکومت کے لیول پر، سب سے انہوں نے ٹکر لی. آپ دیکھیں ایک اکیلے نوجوان ینگ سے لڑکے 20 سال کے، کہا جاتا ہے کہ 19 سے 20 سال کے تھے، آپ دیکھیں کتنی ان کی ہمت تھی ماشاءاللہ. یہ ان کو کس نے دیا تھا یہ ہمت طاقت، یہ ان کے ایمان نے ان کو طاقت بخشی تھی ماشاءاللہ. نمرود کی خدائی کا انکار کیا، انہوں نے اپنے وقت کی تمام جتنی سرکش قوتیں تھیں اس سے ٹکر لی، ان کا مقابلہ کرتے رہے، صرف ایک اللہ تعالی کی طرف پلٹتے رہے، ان اللہ تعالی کے دامن میں پناہ لی، لہذا حنیف کہلائے. اور حنیف کا یہی معنی ہے کہ سب طاقتوں کو چھوڑ کر، سب قوتوں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کے آگے جھک جانا. اور دوسری صفت یہ تھی کہ اللہ تعالی کے تمام تر احکام کے سامنے برضا و رغبت اپنا سر تسلیم خم کر دیا. یہ نہیں کیا کہ جو بات آسان لگے یا جو اپنے نفس کو پسند ہو، جیسے ہم نے حسن میں پڑھا نا، حسن میں، کہ وہ بات جو نفس کو پسند ہو وہ بھی حسن میں آتی ہے یا حسن میں آتی ہے. بعض وقت دیکھیں کسی خوبصورت چیز کو دیکھ کر ہمارا دل اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے نا، چاہے وہ خوبصورت سینری ہو، چاہے خوبصورت پھول ہو، فلاور ہو، کوئی منظر ہو، یا کوئی پاٹ ہو، کوئی چیز ہو، کوئی شو پیس ہو، اس کو دیکھ کر ہم فوراً اٹریکٹ ہوتے ہیں. تو یہ ظاہری حسن کی بات نہیں ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا کہ اپنے رب کے ہر حکم پر سر جھکا دیا برضا و رغبت. ایسا نہیں تھا کہ جو ان کے نفس کو جو بات پسند آتی تھی اس پر سر جھکایا ہو، لیکن انہوں نے ہر بات کو، اللہ تعالی کے ہر حکم کو تسلیم کیا. اور ایسا نہیں تھا کہ جو مشکل اور ناپسند چیز تھی اس کو تو چھوڑ دیا اور پسندیدہ دین اپنا لیا، جیسے آج ہم لوگ کرتے ہیں. آج مسلمانوں کا کیا حال ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو آسان چیز ہے اس کو تو قبول کر لیتے ہیں، جیسے نماز پڑھنا آسان ہے اس کو تو آرام سے پڑھ لیتے ہیں، لیکن حج کرنا یا زکات دینا مشکل لگتا ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں. اسی طرح سے جو آسان دین ہے اس کو قبول کر لیا، لیکن جو رسم و رواج ہے جہاں پر خود کے نفس پر بات آتی ہے کہ اپنی خواہشات کو ترک کرنا پڑے وہ نہیں ترک کرتے، رسم و رواج میں ضرور الجھے رہیں گے. تو انہوں نے ایسا نہیں کہتے کہ جو ناپسند چیز تھی یا ناپسندیدہ کام تھا اس کو چھوڑ دیا ہو اور جو پسند ہے اس کو کر لیا ہو، یا تعویلیں پیش کرنے لگے ہوں کہ نہیں وہ ایسا ہو گیا، معاشرے کا اثر تھا اور یہ کہ سب کا فورس تھا تو اس سے مجھے کرنا پڑا. نہیں، بلکہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل محو تماشائے لب بام ہے. واقعی میں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے اور حیران رہ جاتی ہے کہ کیسے وہ مومن تھے، کیسے وہ محسن تھے، کیسے وہ ایمان والے تھے کہ آگ میں تک کود پڑے. ان کو اپنی جان کا بھی خطرہ نہیں تھا، اپنے ایمان پر ان کو اتنا بھروسہ تھا، کامل بھروسہ، ان کو معلوم تھا کہ یہ اللہ تعالی کی وحدانیت، یہی اصل دین ہے. تو ان کو آگ بھی جھکا نہیں سکی، آگ بھی ان کو اپنے ارادے سے متزلزل نہیں کر سکی. سبحان اللہ، یہ ہوتا ہے مومن اور یہ ہوتا ہے محسن. کیسے فرما بردار اور یکسوں مسلم تھے کہ ہر طرف سے کنارہ کش ہو کر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے رہے. تو انہوں نے تعویلات نہیں پیش کی، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے آگے جھکا دیا. تو یہی دو صفات تھی جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بہت سارے آزمائشوں سے گزارا، تجربات سے گزارا، اور اس کے بعد ان کو اپنا دوست بنا لیا. تو اب جو شخص ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کا دعویٰ کرتا ہے، جیسے کہ یہود و نصارہ کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، نصارہ کا کہنا تھا کہ ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں. یہود تو یہ کہتے تھے کہ چونکہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے تو ابراہیم علیہ السلام جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو جائیں گے اور ہم کو جہنم میں داخل ہی نہیں ہونے دیں گے، وہ ہم کو بچا لیں گے جہنم سے. تو تمہارا یہ دعویٰ جھوٹا ہے. یہ مشرکین عرب کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام تو ہمارے آبا و اجداد میں سے ہیں، ہم ان کی اولاد میں سے ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ نہیں، اصل چیز پھر کیا ہے، تم ان کے طریقے کو فالو کرو، ان کے طریقے کی پیروی کرو. تو جو شخص ملت ابراہیم کی پیروی کا دعویٰ کرتا ہے اس کے اندر یہ دو صفات چیک کرنا پڑے گی. اگر وہ یہ دو صفات کو فالو کرتا ہے یا یہ دو صفات کو کسوٹی بنانا پڑے گا کہ اگر یہ دو صفات اس کے اندر ہے، یہ کوالٹیز ہے، تو سمجھ لیجیے کہ وہ صحیح ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار ہے، ابراہیم علیہ السلام کا دعوے دار ہے، یعنی اپنے دعوے میں وہ سچا ہے. اگر اس میں نہیں ہے تو پھر وہ ملت ابراہیم کا پیروکار نہیں ہو سکتا. اب چاہے انسان یہودی ہو، نصرانی ہو یا مسلمان ہو، اگر وہ ابراہیم علیہ السلام کو فالو کرنے والا ہے تو اس کے اندر یہ دو صفات ضرور پائی جائیں گی. تو ابراہیم علیہ السلام کا دین ہی وہ دین ہے جسے اللہ تعالی نے سب دینوں سے بہتر قرار دیا ہے، اور اسی دین کا نام اسلام ہے جو سب انبیاء کا مشن رہا اس کو پھیلانا، اس کی ترویج اور اشاعت کرنا، اور اس دین کے اہم اجزاء دو ہی ہیں، اللہ کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، دوسرا اچھے عمل بجا لانا، اور اس کا مفہوم اتنا وسیع ہے جس میں پوری کی پوری شریعت سمجھ آتی ہے۔ اسی لیے ابن کثیر لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ یہ دو شرطیں ہیں، ایک تو عمل صالح، اس کے بغیر کوئی چیز قابل قبول نہیں، یعنی خالص اللہ کے لیے، اللہ کے لیے کام کرنا، اپنے عمل کو خالص اللہ کے لیے کر لینا، صرف توحید پر کاربند ہونا، اور دوسرا عمل، یعنی ایک تو نیت کا خالص ہونا اور دوسرا عمل اللہ کی خاطر ہو۔ تو اخلاص اور عمل یہ دو چیزیں ہیں، یہ دو چیزیں ہوں گی تو عمل قابل قبول ہوں گے، اور یہ دو چیزیں نہیں ہوں گی تو اس میں فساد پیدا ہوگا اور وہ قابل قبول نہیں ہوں گے۔ اور جس میں اخلاص نہیں وہ منافق ہوتا ہے، کیونکہ منافق کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے، وہ ایسے لوگ یراؤن الناس، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ تو لہٰذا لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کرنا یہ دلالت اور گمراہی اور جہالت کے کاموں میں سے ہے، صرف اللہ کی خاطر کرنے والے وہی محسن ہو سکتے ہیں۔ دوسرا ہم دیکھتے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ شخص اسلم وجہ للہ، جو اپنے چہرے کو اللہ کے لیے جھکا دیتا ہے، وہی خالص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضامندی تلاش کرتا ہے، اور پھر وہ اپنا عمل بھی اللہ کے لیے خالص کر لیتا ہے۔ پھر ایک اور جگہ ہم دیکھتے ہیں ابن کثیر میں لکھا ہے کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا۔ یہ ایکچولی اس آیت میں خاص طور سے اشارہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی، اتباع کرو، ترغیب دی گئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کی جائے، اور امام وہی ہوتا ہے جس کی پیروی کی جائے، جس کی اقتداء کی جائے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو ایک طرح سے امام کہا گیا کہ ان کے طریقے کی پیروی کی جائے، جہاں بھی ہم کو طریقہ ملے۔ اگر آپ چاہتے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کریں، تو بندے کے لیے تقرب کا ذریعہ کیا ہے کہ وہ جس کی اللہ تعالیٰ نے پیروی کا حکم دیا اس کی پیروی کرے۔ اور یہ خلہ دراصل انتہا درجے کی محبت ہے، اور یہ ہر مقام سے عرفہ اور اعلیٰ ہے، ہر مقام سے اعلیٰ محبت ہے۔ اور یہ کس سے پیدا ہو سکتی ہے؟ یہ وہی شخص حاصل کر سکتا ہے، وہی شخص اس کی لذت، اس کا مزہ چکھ سکتا ہے جو کثرت سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا ہو۔ کثرت و طاعت الرب، کہ اپنے رب کے لیے اطاعت کرے، جو کثرت سے اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار ہوگا، اپنے رب کا فرما بردار ہوگا، وہ اس مقام کو پالے گا، خلہ کو پالے گا، محبت کا جو اعلیٰ اور عرفہ مقام ہے۔ تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اعتقاد کی بات کی ہے کہ ہمارے اعتقاد کا کمال یہ ہوگا کہ ہم اس کو خالص اللہ کے لیے کر لیں۔ ہمارے اعمال کے قابل ہونے کی جو شرائط ہیں وہ یہی ہے کہ ہم خالص اللہ کے لیے کام کریں۔ بظاہر ہمارے عمل کتنے ہی اچھے نیک ہوں، لیکن اس میں اللہ کے لیے اخلاص نہ ہو تو وہ ناقابل قبول ہوں گے۔ اور پھر ایسا شخص، ابراہیم علیہ السلام کا سر، جو ماضی میں، حال میں اور مستقبل میں، جو مسلسل جس کے اندر دعام ہو اللہ تعالیٰ کے لیے نیکیاں کرنے کی، یعنی آپ دیکھیں جب ان کی ینگ ایج تھی، جب کا آپ ان کا حال دیکھ لیجئے، کیسے وہ اپنے معاشرے سے ٹکرائے، کیسے وہ اپنے آبا و اجداد سے ٹکرائے، کیسے انہوں نے ٹکر لی، اس وقت کے بادشاہ سے وہ ٹکرائے۔ اور جب ایسا ایمان ہونا تو اللہ تعالیٰ راستے بھی آسان کر دیتا ہے کہ آج بھی ہو جو ابراہیم سے ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ آج بھی آپ اللہ کی خاطر آپ ڈٹ جائیں اور سٹینڈ لیں آپ حق کی خاطر، دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی کیسے مدد فرماتا ہے۔ بہت ایسے فرعون اور نمرود اور حامان آپ کو ملیں گے جب دین کے راستے پر جب ہم نکلتے ہیں اور کوشش اور جدوجہد کرتے ہیں۔ ہم جیسے کمزور ایمان والوں کے لیے تو ایسے حالت آتے بھی نہیں ہے پہلی بات، لیکن یہ کہ جو بھی لوگ، جو بڑے بڑے اسکالرز کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، ان کی سیرت اگر ہم پڑھتے ہیں، یا ہمارے جو بھی اسلاف گزرے ہیں ان کے بارے میں ہم جانتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ان کے وقت بھی بہت سارے ایسے لوگ آئے جنہوں نے راستے میں رکاوٹیں ڈالی، یا پھر روڑے اٹکائے، یا پھر کچھ نہ کچھ مخالفتیں کی۔ لیکن آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ حق کا ہی ساتھ دیا۔ امام ابن تیمیہ ہی کی مثال آپ لے لیجیے، امام بخاری کی آپ روایات پڑھ لیجئے، جتنے بھی آپ کو ایسے اسکالرز دکھائی دیں گے، وہاں پر ہر دفعہ ایسا ہوا کہ ان کے خلاف یا مخالفتیں زور پکڑتی گئیں۔ جب بھی کوئی حق کے لیے آواز اٹھاتا ہے مخالفتیں آئیں گی۔ کچھ لوگوں کو جیل میں ڈالا گیا، پھانسی کی سزائیں سنائی گئی، لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے حق کا ساتھ دیا۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ محسن کون ہوتا ہے؟ جو ہر حال میں، یعنی ماضی میں بھی وہ نیک تھا، حال میں بھی وہ ڈٹا رہا نیکی پر، اور مستقبل میں بھی اس کا یہی ارادہ ہے۔ تو مومن کا کیا ہوتا ہے معاملہ؟ وہ غفلت نہیں برتتا، وہ اپنے اصل سے ہٹتا نہیں ہے، اور احسان یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں اس کے دل کے اندر راسخ ہو جاتی ہیں، یعنی اللہ کی خاطر ہر تکلیف برداشت کرتے چلے جانا، ہر آزمائش میں پورا اترنا، ایمان اس کے دل میں راسخ ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس میں محبت کرنے لگتا ہے اور بندہ یہ چیزیں اپنے اندر محسوس کرنے لگتا ہے کہ واقعی میں اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد فرما رہا ہے. تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ماضی، حال اور مستقبل میں اپنے اعمال کو دیکھتے رہنا ہے کہ ہم نیک عمل واقعی میں کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ غفلت نہ برتے اور آگے بڑھتے چلے جائیں. مومن وہی ہوتا ہے جو دھیرے دھیرے آگے بڑھتا ہے، غفلت کی زندگی نہیں گزارتا، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے اندر احسان کی صفت پیدا کرتا چلا جاتا ہے، اور پھر اس کا ایمان راسخ ہوتا چلا جاتا ہے الحمدللہ. تو پھر اللہ تعالیٰ اسے دوست بنا لیتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنایا. خلہ خالی ہونے کو کہتے ہیں، جن کا دل ہر طرح کی دوستی سے خالی تھا، صرف اللہ کی محبت اس میں بھری ہوئی تھی. کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں کہ کیسے ان کے لیے ان کا رتبہ یہاں پر بلند کیا، ان کا رتبہ یہاں بیان کیا، اور کیسے ان کے اوپر آزمائش آئیں اور وہ اس میں پورے اترے. کہ بیٹے کو چھوڑنا پڑا بے آب و گیا وادی میں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹے اور بیوی کو چھوڑنا پڑا. جب بیٹا چلنے پھرنے کی عمر کے قابل ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، خواب میں دکھایا گیا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں. کتنی بڑی آزمائش تھی، آپ دیکھیں وہ آزمائش میں بھی وہ پورے اتر گئے. سبحان اللہ، کون ایسے ماں باپ ہوں گے، کون ایسے والد ہوں گے جن کا دل چاہے گا اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے قربان کرنا، لیکن انہوں نے اللہ کی خاطر وہ بھی کر دیا. یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کس سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے یا دنیا والوں سے یا اپنی اولاد سے محبت ہے. تو بہرحال انہوں نے اللہ کی خاطر اپنے بیٹے کو، بیوی کو دور دراز کی وادی میں چھوڑ دیا، بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور آخرکار اللہ تعالیٰ نے ان کو قلیل کے لقب سے نوازا. تو یہ حنیف، یہ بھی لقب ابراہیم علیہ السلام کا آیا ہے. تو حنیف کیا ہوتا ہے وہ بھی ہم ایک نظر دیکھ لیتے ہیں. حنف کے معنی ہوتے ہیں گمراہی سے استقامت کی طرف مائل ہونا، اور اس کے مقابل جنف آتا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں استقامت سے گمراہی کی طرف جانا. حنیف یہ فعیل کے وزن پر ہے، جو باطل کو چھوڑ کر استقامت پر آ جائے وہی حنیف کہلاتا ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے قانتا للہ حنیفا، اور اللہ کے فرما بردار تھے جو ایک کے ہو کر رہے. حنیف اور مسلمن سب سے بے تعلق ہو کر ایک اللہ کے ہو رہے تھے. حنیف کی جمع حنفا آتی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ، اور جھوٹی بات سے اجتناب کرو صرف ایک اللہ کے ہو کر. تو بہرحال استقامت کی تلاش کے لیے لفظ آتا ہے. تو ہر وہ شخص جو بیت اللہ کا حج کرتا اور ختنہ کرواتا، عرب کے لوگ اسے حنیف کہہ کر پکارتے تھے، اور اسی لیے دین حنیف کے پیروکار زمانے جاہلیت میں وہ لوگ دین حنیف کے پیروکار کہلاتے تھے جو ابراہیم علیہ السلام کے دین کو جانتے تھے. اور اگر آپ نے سیرت پڑھی ہوگی عمر رضی اللہ عنہ کی، تو آپ جانتے ہوں گے سیرت النبی میں بھی ہم نے ذکر کیا تھا اس کا کہ حنفا چار لوگ کہلائے، لیکن دو لوگ واقعی میں حنیف تھے جنہوں نے کوئی اور دین کو قبول نہیں کیا، باقی دو لوگ تو کرسچینٹی کی طرف راغب ہو گئے تھے، انہوں نے نصرانیت قبول کر لی تھی، جیسے کہ ورقہ بن نوفل تھے، اور ایک اور تھے شخص مدینہ کے جنہوں نے بھی نصرانیت قبول کر لی تھی، لیکن جو دو لوگ تھے وہ دین حنیف پر باقی رہے. ان چاروں کو پہلے حنفا کہا جاتا تھا، اور اس میں زید بن عمرو بن نوفل تھے جو کہ ایک اکیلے امت کی حیثیت سے اٹھائے جائیں گے. ان کی ہم کو تعریف ملتی ہے صحیح احادیث سے بھی، رسول اللہ کی باتوں سے اور صحابہ کے سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ماشاءاللہ اس زمانے میں بھی جبکہ کوئی دین کا کوئی صحیح پیروکار باقی نہیں بچا تھا، کوئی تعلیمات زندہ نہیں بچی تھی، ایسے موقع پر بھی وہ حنیف تھے. کہا جاتا ہے کہ جب عرب بالکل بت پرستی اور شرک میں گھرا پڑا تھا، اٹا پڑا تھا، ہر طرف بت ہی بت تھے، کہا جاتا ہے کہ ہر جگہ انہوں نے بت بنا رکھے تھے، اور یہاں تک پتہ چلتا ہے کہ کچھ قبیلے تو ایسے تھے جن کے اندر ہزاروں نہیں کروڑوں بت تھے، اور وہ خود اپنے بتوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمارا یہ حال تھا کہ چھوٹے بڑے بت ہمارے ساتھ سفر میں شامل ہوتے تھے جب ہم سفر میں ساتھ لے جاتے تھے، اور جنہیں گھر میں رکھنا آسان ہوتا تھا. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں ابو رجاء الطاردی سے بیان کیا کہ ہم پتھر کی پوجا کیا کرتے تھے، جب ہمیں اس سے عمدہ پتھر مل جاتا تو ہم پہلا پتھر پھینک دیتے اور دوسرا لے لیتے تھے، اگر ہمیں کوئی پتھر نہ ملتا تو ہم مٹی کی ایک ڈھیری بناتے، اس پر بکری کا دودھ دوہتے اور اس کا طواف شروع کر دیتے تھے. اور یہ بت پرستی ہر طرف عام تھی. دین ابراہیم کے جو باقی لوگ تھے وہ بھی تحریف کا شکار ہو چکے تھے، یعنی تغیر اور تبدل ہو چکا تھا دین میں. حج ایک ایسا معمہ بن گیا تھا جس میں وہ خاندانی، نسلی یا اپنے آبا کے کارنامے بیان کرتے تھے یا ایک دوسرے پر فخر کا اظہار کرتے تھے. توحید کے عقائد و نظریات اپنی حقیقت کھو چکے تھے اور بہت سی خرافات اور من گھڑت کہانیاں اس میں شامل ہو چکی تھیں۔ ہاں، لیکن کچھ ایسے موحدین ضرور تھے جنہوں نے بت پرستی اور اس سے متعلق امور کو ٹھکرا دیا تھا، اور انہی میں ایک زید بن عمرو بن نفیل تھے جو بتوں کے نام پر جانور ذبح نہیں کرتے تھے اور نہ مردار اور خون کو حلال سمجھتے تھے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری نے صحیح میں زید بن عمرو بن نفیل کا واقعہ بیان کیا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ زید بن عمرو بن نفیل سے بلدہ کے دامن میں ملے، یعنی علاقے کا نام ہے مکہ میں۔ ابھی آپ پر نزول وحی کا آغاز نہ ہوا تھا۔ وہاں جب رسول اللہ کے سامنے کھانا پیش کیا گیا تو آپ نے اسے کھانے سے انکار کر دیا۔ پھر زید نے بھی کہا کہ میں وہ چیز نہیں کھاتا جو تم اپنے بتوں کے نام پر ذبح کرتے ہو، میں تو صرف وہی کھاتا ہوں جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو۔ اور پھر زید بن عمرو نے قریش کے ذبیحے پر اعتراض کر کے کہا کہ وہ کہتے تھے کہ مشرکین کے ان ذبحوں پر وہ ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے اپنے اسے بڑا گناہ سمجھتے تھے، اور کہتے تھے کہ بکری کو اللہ نے پیدا کیا، اسی نے اس کے لیے آسمان سے پانی اتارا اور اپنی زمین میں گھاس پیدا فرمائی، پھر تم اسے غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ۔ اور یہی تھے جو حنیف تھے، جن کو حنیف کہا گیا، زید بن عمرو بن نفیل کو، جو دین حنیف کے پیروکار تھے۔ اصل میں اس وجہ سے ان کو حنیف کہا گیا کہ دین حنیف کی پیروی کرنے والے۔ اور ابھی رسول اکرم کو رسالت نہ ملی تھی کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ کہا جاتا ہے انہوں نے بہت ملک در ملک چھان ماری حق کی تلاش میں۔ لوگوں نے ان کو نصرانیت قبول کرنے کے لیے بہت اکسایا، لیکن انہوں نے نصرانیت کا بھی مطالعہ کیا، یہودیت کا بھی مطالعہ کیا، لیکن کہنے لگے کہ نہیں، یہ بھی سب بیکار ہے، اس میں بھی سب جھوٹ سچ شامل کر دیا گیا ہے، یہ دین حنیف کے پیروکار نہیں ہو سکتے، اور واپس مکہ آ گئے تھے۔ وہ کہتے ہیں، وہ کہا کرتے تھے کہ کیا میں ایک رب کی بندگی اختیار کروں یا ہزاروں آقاؤں کی، جب امور تقسیم کر دیے جائیں، میں نے لات و عزہ سب کو چھوڑ دیا ہے، ایک باہمت اور جفاکش کا انداز یہی ہونا چاہیے، میں نہ تو عزہ کی عبادت کروں گا اور نہ اس کی دونوں بیٹیوں لات و منات کی، اور نہ ہی بنو امر کے دونوں بتوں کی زیارت کروں گا، نہ میں غنم کی پوجا کروں گا، اگرچہ ایک عرصہ ہم نے اسے اپنے رب بنائے رکھا جس وقت ہم زیادہ دور اندیش نہ تھے، میں تو صرف رحمان کو اپنا رب بنا کر اس کی عبادت کروں گا تاکہ معاف کر دینے والا رب میرے گناہ معاف فرما دے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں، ایک اور شخص ہم کو ملتا ہے، کہا جاتا ہے کہ جو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے دین کے پیروکاروں میں سے تھے، قس بن ساعدہ ایادی۔ یہ اپنی قوم کے خطیب، دانا اور سمجھدار شخص تھے، بڑے ہی زیرک اور صاحب فضیلت انسان تھے۔ بت پرستی چھوڑنے اور وحدانیت، یعنی ایک اللہ کی بندگی اختیار کرنے کی دعوت دیا کرتے تھے، اور زندگی کے بعد، یعنی زندگی گزارنے کے بعد موت، اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر یقین رکھتے تھے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت بھی دی تھی، اور یہ کہا تھا کہ ایک شخص یہاں سے حق آئے گا اور تم اس کو ضرور قبول کر لینا۔ لوگوں نے پوچھا وہ حق کیا ہے، تو اس نے جواب دیا تھا، لوئی بن غالب کی نسل سے ایک آدمی تمہیں کلمہ توحید، غیر فانی زندگی اور لازوال نعمتوں کی جانب بلائے گا، اگر وہ تمہیں دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا۔ تو یہ جو حنیف تھے، ان لوگوں کی یہی دعوت تھی کہ ایک اللہ کو مانو۔ تو حنیف کے معنی ہوتے ہیں جو گمراہی سے استقامت کی طرف مائل ہونا۔ تو ابراہیم علیہ السلام، آپ دیکھیں ان کی استقامت کیسی تھی، تو کہا جا رہا ہے کہ انہی کی پیروی کرو جبکہ وہ محسن بھی تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے کی بات کی جا رہی ہے، محسن جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے کہ اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہے۔ ملت ابراہیم حنیفہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا دوست بنا لیا۔ اور یہ جو لقب ملا ہے خلیلہ کا، یہ کسی اور کو نہیں، قرآن میں تو کسی اور کو نہیں ملا، لیکن حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا۔ تو بہرحال ہم کو اسی راستے کی پیروی کرنی ہے اور اسی راستے کی طرف بڑھتے رہنا ہے، کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین اور آسمان کی میراث سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے، اور وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یعنی جزا اور سزا کا قانون بیان کرنے کے بعد یہ فرمانا کہ کائنات کی ایک ایک چیز اللہ ہی کی ملک ہے، اور اس لحاظ سے ہے کہ وہ اپنے اس قانون کو نافذ کرنے کی پوری قدرت اور طاقت رکھتا ہے، تم اس کی گرفت سے بالکل بچ نہیں سکتے، لہٰذا تم صرف اللہ کی طرف پلٹاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جائے پناہ یا کہیں تمہیں امن و سکون کہیں اور نہیں مل سکتا۔ تو یہاں پر اس حقیقت کو بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمام اشیاء کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اس نے خبر دی ہے کہ سب کچھ اس کا ہے، زمین و آسمان کی ملکیت کا وہی اکیلا تنہا مالک ہے، وہ تمام معاملات کی تدبیر کرنے والا ہے، اس کے علم میں تمام معلومات کو، ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، وہ ہر وقت سب کی بیک وقت سن بھی سکتا ہے، وہ سب معاملات کو دیکھ بھی رہا ہے، اس کی مشیت اور قدرت تمام موجودات پر نافذ، اور اس کی رحمت زمین و آسمان کی تمام مخلوق پر سایہ کیے ہوئے ہے، وہ اپنے قہر اور غلبے کی بنا پر تمام مخلوق پر غالب ہے، اور تمام موجودات اس کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ واقعی میں ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور اس بات پر ہمارا یقین اور ایمان ہے کہ تمام کائنات کا خالق اور مالک تنہا اللہ سبحانہ وتعالی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شرک سے محفوظ رکھے، اور شرک کے قریب جانے سے بھی اللہ تعالی ہم کو بچائے رکھے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا وللله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطاً۔